السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل: لا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال عليه الصلاة والسلام: ولا ترجعوا بعدي كفارا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد شکر و احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ مبارک مہینہ اور اس مبارک مہینے کی مبارک ساعتیں اور دن اور رات ہمیں نصیب فرمائے، اور اس سے فائدہ اٹھانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مرتبہ ہمیں موقع نصیب فرمایا. اس لیے ہم اس نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد شکر اور احسان مانے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع محض اپنے فضل اور کرم سے ہمیں نصیب فرمایا. ورنہ ہمارے بہت سے ساتھی، ہمارے بہت سے احباب، ہمارے بہت سے اقربا اور رشتہ دار، ہم میں سے بہت سے جاننے والے وہ حضرات بھی تھے جنہوں نے گزشتہ سال رمضان مبارک ہمارے ساتھ گزارا تھا، ہمارے ساتھ روزے رہے تھے، ہمارے ساتھ تلاوت ہوتی تھی، ہمارے ساتھ تراویح کو آنا جانا ہوتا تھا، ہمارے ساتھ ان کی عید ہوئی تھی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ رمضان کا موقع نصیب نہیں فرمایا، بلکہ ان کو اپنی عمر تمام کروا کر اپنے پاس بلوا لیا. اس لیے ایک موقع اور نصیب کر دیا اللہ نے ہمیں، تو اس لیے اس پر ہم بے حد اللہ کا شکر ادا کرتے رہے اور اللہ سے مانگتے رہیں کہ اللہ، ہم نے جو کچھ چھوٹا بوٹا عمل آپ کے سامنے کیا، اس کو محض اپنے فضل اور کرم سے قبول فرما لیجئے گا. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے تو عمل کی توفیق ہوتی ہے، اور پھر عمل کرنے کے بعد آدمی کو اس بات کا تکبر اور اس بات کا ڈھکمن یا اس بات کا جو ہے احساس نہیں ہونا چاہیے کہ وہ میں نے کیا. اس لیے کہ کوئی بندہ خود سے کوئی کام کر نہیں سکتا. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ عمل میں نے کیا، نہیں، میں مجھ سے اللہ نے کروایا. ہماری نظر، ہماری فکر، ہمارا شعور اور ہمارا احساس ہمیشہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہم سے کروایا ہے. نفس اور شیطان یہ دھوکہ دے دیتے ہیں کہ آج تم نے تہجد پڑھ لی، واہ ماشاء اللہ، آئے بہت سے لوگوں نے تو تہجد بھی نہیں پڑھی ہوگی، احساس ہوتا ہے دل میں. اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا ہوتا ہے کہ اللہ، یہ میں نے نہیں کیا، یہ مجھ سے آپ نے کروایا. اگر آپ مجھے توفیق نہ دیتے تو جیسے اور محروم لوگوں کو آپ نے سلا رکھا ہے ویسے ہی میں بھی سو جاتا. اس میں میرا کیا کمال ہے؟ یہ تو محض آپ نے مجھ پر فضل فرمایا. آپ کو یہ پسند تھا کہ یہ بندہ میرے سامنے آج صبح کو اٹھ کے کچھ گڑ گڑا لے. آپ نے مجھے توفیق دی. اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. کمال صرف آپ کو زیبا دیتا ہے. کمال ہے اللہ صرف آپ کے لیے. اس لیے آدمی کو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے, خود پسندی اور عجب کا بھی احساس نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کرنے سے ہمارے اندر یہ اچھائی آئی. ہاں خوش ضرور ہونا چاہیے اللہ نے یہ نیکی کروا لی. خوش ضرور ہونا چاہیے. خوشی میں, عجب اور خود پسندی میں اور تکبر میں زمین آسمان کا فرق ہے. اللہ نے آج یہ نیکی مجھ سے کروا دی. آج میں روزہ رکھ لیا, یہ اللہ کا فضل ہے الحمدللہ. آج میں نے قرآن پاک کی تلاوت کر لی الحمدللہ. آج میں نے صدقہ خیرات کر لیا الحمدللہ. آج کچھ رکعتیں اضافہ پڑھ لی بہت الحمدللہ. یہ اللہ کا فضل ہے, آج مجھے خوشی ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی اور زندگی کا ایک ایک لمحہ سارا پورا کا پورا خالص لوجہ اللہ کیا تھا. نمازیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف اللہ کے لیے, وہاں کوئی دکھاوا نہیں تھا. روزے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف اللہ کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ خیرات صرف اللہ کے لیے. ہر چیز اللہ کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف اور صرف اور صرف خالصتاً اللہ کے لیے ہوا کرتی تھی. لیکن جب فتح مکہ ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کے اوپر تشریف فرمائیں, اتنا جھک گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک آپ کے کوچ کجاوے کی لکڑی پہ جا کر لگ گئی. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ الفاظ اپنے زبان مبارک سے نکالے تھے اس کا مطلب اور خلاصہ یہ ہے کہ اے اللہ, یہ جو کچھ کیوں ہوا اس میں میرا کوئی دخل نہیں ہے, صرف اور صرف آپ کی ذات نے یہ کام کیا ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احساس اور یہ فکر اور یہ شعور تھا تو ہم یہ چھوٹی موٹی نمازیں کہ ایک مرتبہ اللہ اکبر کہنے کے بعد ہمارا شعور, ہمارا وسوسہ, ہمارے خیالات, ہماری فکریں کہاں ہوتی ہیں؟ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں, صحابہ کرام کی نمازیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال, صحابہ کرام کے سارے اعمال پورے خوشی اور خضوع کے ساتھ ہوا کرتے تھے. احادیث مبارکہ میں اور واقعات میں آتا ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نماز کے لیے رکعت باندھتے تھے تو ایسے کھڑے ہوتے کہ پرندہ یہ سمجھتا کہ یہ کوئی ٹھیس چیز ہے, یعنی کوئی مٹی کا ٹیلا ہے یا کوئی لکڑی ہے, اس لیے وہ پرندے آ کے آپ حضرات صحابہ کرام کے سروں کے اوپر بیٹھ جاتے تھے. ہلتے تک نہیں ہوتے صحابہ کرام, کیسا رکو اٹھا, کیسے سجدے تھے. اس لیے میرے بزرگ اور دوستو, جو کچھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے کروایا وہ صرف اللہ کا کمال ہے اور اللہ کی توفیق سے ہے. ہم اللہ کے سامنے اپنا سجدہ شکر بجا لاتے ہیں. یہی پیغام رمضان مبارک کے ختم پر, عید کے موقع پر ہمیں دیا گیا ہے قرآن پاک سے. لوگوں, یہ جو تمہیں تربیت دی گئی ہے صبح سے لے کے شام تک روزہ رکھنے کی, یہ جو تمہیں منع کیا گیا ہے کہ اپنی صحیح اور اپنے حلال بیوی کے پاس اور اپنے جائز تعلقات سے صبح سے لے کے شام تک روکنے کی, تمہیں جو تربیت دی گئی ہے, اس تربیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر کوئی زور زبردستی یا کوئی مشکل تم پر نازل نہیں کرنا چاہتے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, یہ سب تربیت تمہاری ہی آسانی کے لیے ہے تاکہ رمضان جیسا مبارک مہینہ ختم ہو جانے کے بعد میں تم کو تمہاری اپنی پرانی زندگی کی طرف لوٹ کر نہیں جانا. اب یہاں تم نے توبہ کیا, ہمارے سامنے گڑ گڑایا, ناک لگڑی, بہت اچھا, اب تم اپنے آپ کو سنبھال کر رکھو. یہ تربیت تمہاری ہو گئی کہ بغیر تو یہ تربیت ہو گئی کہ روزانہ پانچ وقت تم کو بلایا جاتا تھا تو تم آ جاتے تھے, تمہارے اندر اتنا احساس اور اتنا جذبہ پیدا ہو گیا کہ رات میں جو دن بھر 40 سجدے کیا کرتے تھے رات کو تم ہمارے سامنے کھڑے ہو کر مزید اور 40 سجدے اور تم نے کیے. لہذا رمضان کی پورے دن اور رات میں تم ہمارے سامنے 80 سجدے کرتے تھے. اس کے ذریعے سے تمہیں اتنا احساس ہو جانا چاہیے, اس کے ذریعے سے تمہارے اندر اتنی فکر اور شعور پیدا ہو جانا چاہیے. اس کے بعد جب رمضان مبارک کی عید کا دن آتا اور تمہیں نماز کے لیے بلایا جاتا تو تمہیں نہ نماز کی ضرورت ہے, نہ اذان کی ضرورت ہے, نہ اقامت کی ضرورت ہے. عید کے دن نہ اذان دی جاتی ہے اور عید کے دن نہ اقامت ملی جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں مسلمانوں کو یہ احساس دلانا ہے, اے مسلمانوں تم نے 30 دن اتنی تربیت حاصل کر لی کہ اب تمہیں نماز کے لیے نہ اذان کی ضرورت ہے, نہ اقامت کی ضرورت ہے. اب تم پھر دوبارہ تم کو اذان اور اقامت کی ضرورت کا احساس نہیں ہونا چاہیے. کم از کم 30 دن کی یہ تربیت کو اپنے اندر اتار لو. اسی لیے نماز عید کی نماز بلائی گئی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ, عید کی نماز ہے کیا اصل میں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں پر یہود اور نصارہ کے ماحول کے ساتھ جو مسلمان ہو گئے تھے وہ مدینہ منورہ کے اندر یہود اور نصارہ بھی رہا کرتے تھے, تو وہ لوگ جو 2 دن عید کے منایا کرتے تھے, خوشیاں ہوتی تھی, اس میں ناچا جاتا تھا, اس کے اندر ڈھول بجائے جاتے تھے, اس کے اندر بہت سارے خرافات ہوتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا صحابہ کرام سے یہ کیا ہے, تو صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم زمانے جاہلیت سے یہ 2 دن عید مناتے تھے تو اور ایسا ہی مناتے تھے, خوشی مناتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب سے ایسی خوشی منا, اب تمہارے لیے میں 2 دن کے عید کے مقرر کرتا ہوں, ایک رمضان کے ختم پر عید الفطر اور ایک ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو, 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ. اب یہ 2 عیدیں تمہاری ہیں اور امت مسلمہ کی ہیں. کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری خوشی بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے, ہماری عید بھی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے. اللہ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے, لوگوں تم نے اتنا مجاہدہ کیا, چلو اب عید مناؤ, خوشی مناؤ. اور تمہاری عید میں اور غیروں کی عید میں زمین آسمان کا فرق ہونا چاہیے. وہ لوگ اپنی خواہشوں سے عید مناتے ہیں, تم ہماری خواہش سے عید مناؤ کہ تم اس دن اچھے کپڑے بھی پہنو, تم اس دن عطر بھی لگاؤ, تم اس دن غسل بھی کرو, تم اس دن کھا کے نماز پڑھو, بغیر کھائے کے نماز کو نہیں آنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ عید کو جب جاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن, تو اس وقت تک عیدگاہ نہیں جاتے جب تک تو کچھ کھانا لیتے, عموماً کھجور کھایا کرتے تھے. ویسے فقہاء کرام نے فرمایا کوئی بھی میٹھی چیز آدمی کھا سکتا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اس طرح اور دوسرے صحابہ کرام جب ان کو کھجور نہیں ملتا تو پھر حضرت صحابہ کی شہد بھی کھا لیا کرتے تھے. کوئی ضروری نہیں ہے شیر خورما ہی پکے, اور شیر خورما پکنے میں دیر ہو گئی, نماز میں پہنچنے میں دیر ہو گئی اور بیگم صحابہ کے اوپر ٹوٹ پڑا آدمی کہ تم نے شیر خورما کیوں نہیں بنایا کہ مجھے وہ پی کے مسجد کو یا عیدگاہ کو جانا تھا. نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم میٹھا کھا کے جاتے تھے. اس کی ایک بڑی عجیب حکمت ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ خان صاحب دامن برکاتہ نے ارشاد فرمائی ہے. ارشاد فرمایا کہ اب تک تم میرے حکم سے دن میں کھاتے نہیں تھے, اب کھانے میں اتنی جلدی کرو کہ پہلے کھاؤ بعد میں نماز پڑھو. عجیب بات ہے, یہ آسانی ہے ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھا کے عیدگاہ کو جایا کرتے تھے. تو یہ خوشی ہمارے کو منانا ہے. جو عبدہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو داؤد میں ایک حدیث آئی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن عمدہ کپڑے پہنتے تھے, بلکہ ایک حدیث کے اندر تو یہاں تک آیا کہ ایسا لباس پہنتے تھے جس کے اوپر لال دھاری تھی,
لال کپڑا نہیں تھا وہ کہ جو جیسے عورتیں پہنتی ہیں ویسا کپڑا نہیں تھا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعہ مبارک پر لال تھوڑی سی دھاریاں تھی، صحابہ کرام نے دور سے دیکھ کر اس کو لال سمجھا اور قریب جانے کے بعد میں دیکھا تو ارشاد فرمایا روایت کرنے والے راوی صحابی، انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لباس جس کے اوپر لال تھوڑی سی دھاریاں تھی حضور پر ایسا جچ رہا تھا کہ مجھے رجیز آتا تھا کہ میں جا کے حضور سے کہوں کہ یا رسول اللہ یہ کپڑا آپ کے جسم مبارک پر بہت جچ رہا ہے، اگر میں یہ کہتا تو حضور جبھی اتار کے مجھے دے دیتے، اس ڈر سے میں نے حضور کو نہیں کہا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، اچھا کپڑا جو کچھ ہم کو میسر ہے اس کے لیے بہت زیادہ تگ و دو کرنے کی ضرورت نہیں، بہت زیادہ قرضے لینے کی ضرورت نہیں، بہت زیادہ دکھاوا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن جو کچھ اللہ نے میسر دیا ہے، عید کے دن اچھے سے اچھے کپڑے پہنے، عطر لگائیں، غسل کر کے کپڑے پہنے، عطر لگائیں اور پھر عیدگاہ کو جائیں، اور عیدگاہ کو ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے واپس آئیں، ایک راستے سے جانے اور دوسرے راستے سے واپس آنے کی کیا حکمت ہے؟ حکمت یہ ہے کہ دوسری دنیا کے دوسرے قوم، دوسرے مذہب والے، اللہ کا انکار کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی رسالت کو قبول نہ کرنے والوں پر ایک روب رہے کہ ادھر دیکھو، اس گلی میں اور اس راستے میں بھی مسلمان تکبیر کہتے ہوئے اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے جا رہے، ادھر دیکھو ادھر بھی وہی لوگ نظر آ رہے اور اللہ کی تکبیر بیان کر رہے، تکبیر بیان کرتے ہوئے جائیں اور تکبیر بیان کرتے ہوئے واپس آئیں، اس سے خاص قسم کا روب غیروں کے اوپر پڑے کہ ان کی کثرت ہو گئی، یہ لوگ بہت زیادہ ہیں۔ دوسری حکمت یہ بیان کی گئی کہ ایک راستے سے تکبیر بولتے ہوئے جائیں گے تو اس راستے میں وہ راستہ کل قیامت کے دن اور راستے میں رہنے والی ساری چیزیں جیسے پتھر ہیں، درخت ہیں، نباتات، شج جمادات، یہ جو چیزیں ہیں یہ کل قیامت کے دن ہماری تکبیر اور ہمارے ایمان والے ہونے کی کل گواہی دی۔ اسی لیے ایک راستے سے جانا چاہیے اور دوسرے راستے سے آنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرمایا، ارشاد فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے تو عیدگاہ جانے تک کوئی نماز نہیں پڑھتے اور عید میں عیدگاہ میں بھی کوئی نماز نہیں پڑھتے سوائے عید کی دو رکعت کے، اور وہ پڑھنے کے بعد پھر گھر آنے تک پھر کوئی نماز نہیں پڑھتے، گھر میں آنے کے بعد پھر اپنے معمول کی نفل نمازیں پڑھتے تھے۔ اس کا مطلب یہ لکھا علماء کرام نے کہ عید کی نماز سے پہلے عیدگاہ میں کوئی نفل نہیں اور عید کی نماز کے بعد عیدگاہ میں کوئی نفل نماز نہیں، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کرنے کا بڑا شوق تھا، بڑی دلچسپی تھی، صحابہ کرام بہت زیادہ عبادتیں کرتے تھے، لیکن نہیں، ایک مسئلہ بتا دیا گیا عمل کے ذریعے سے کہ عیدگاہ میں جانے کے بعد نفل نہ پڑھو اور عیدگاہ سے نکلنے اور عید کی نماز کے بعد بھی نفل نہ پڑھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے نقل کیا کہ عید الفطر کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورج نکلنے کے بعد اتنی دیر میں پڑھ لیتے کہ وہ دو نیزے کے برابر ہو جاتا، یعنی سورج طلوع ہو جانے کے بعد، سن رائز کے بعد اتنی دیر میں عید الفطر کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو چکی ہوتی کہ جس میں سورج دو نیزے تک پہنچتا، یوں سمجھیے آپ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے کے اندر عید الفطر کی نماز ہو جاتی تھی۔ حضرت ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے اپنے مراسیل کے اندر ایک واقعہ لکھا، حضرت ابن حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ عیدگاہ تشریف لے گئے، امام کو آنے میں دیر ہو گئی، وہ اتنی تاخیر ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے تھے اس کے سے ذرا سا ٹائم زائد ہو گیا، تو امام آنے کے بعد نماز پڑھانے کے لیے جب ٹھہر رہا تھا تو حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اس وقت تک تو ہم نماز پڑھ کے فارغ ہو کے گھر چلے جاتے تھے، تم اتنی دیر سے نماز پڑھانے کے لیے آئے ہو۔ عید الفطر کی نماز بھی اور عید الضحیٰ کی نماز تو بہت جلدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کرتے تھے، اس کی بڑی حکمتیں ہیں، اس میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ چونکہ حکم یہ ہے عید الاضحیٰ کے دن، عید الاضحیٰ کے دن قربانی کے دن، چونکہ عید کی نماز کے بعد قربانی ہوتی ہے اور اپنی قربانی میں سے کھانا ہوتا ہے، اگر دیر دیر سے نماز پڑھی جائے گی تو پھر کھانے میں بھی تاخیر ہوگی اور بڑے مسائل ہوتے ہیں اس میں. اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کی نماز جلدی رکھی اور عید الفطر کی نماز بھی اتنی جلدی نہیں لیکن وہ بھی جلدی سے فارغ ہو جایا کرتے تھے. ایسا نہیں کہ 10-10 بجے عید کی نماز عید الفطر کی نماز پڑھی جا رہی ہو. حضرات فقہاء کرام میں شرح وقایا نے تو صاف لکھا ہے کہ جو حضرات چاشت کے موقع کے قریب عید الفطر کی نماز پڑھتے ہیں اس کے اندر کراہت آ جاتی ہے، اس لیے تاخیر عید الفطر میں بھی زیادہ مناسب نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہمیں یہ بتاتا. صحابہ کرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو ایسا تھا کہ ذرا دیر ہو جاتی تو حضرت عمر کا تھا معاملہ آپ حضرات کو معلوم ہے، بڑی ڈانٹ پڑتی تھی وہاں. عید کے احکام میں ایک بات یہ بھی ہے، رمضان المبارک کے احکام میں یہ بات ہے کہ آدمی عید کی نماز کو جانے سے پہلے پہلے اپنا صدقۃ الفطر ادا کر دے. یہ صدقۃ الفطر کیا ہے؟ ہمارے روزوں کا کفارہ ہے، گویا ہم نے جو روزے رکھے اس کے اندر جو جانے اور انجانے میں جو کوتاہیاں ہو گئی، شعوری اور غیر شعوری انداز میں جو ہم سے کوتاہیاں ہو گئی، اس کا کفارہ ہے، اس کا بدلہ ہے، یہ کبھی معاف نہیں ہوتا. نماز سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا مستحب ہے، ضروری ہے، اور اگر کوئی نہیں ادا کیا تو عید کی نماز کے بعد میں بھی ضرور ادا کرنا ہے، وہ معاف نہیں ہے. وہ اپنی طرف سے، اپنے بیوی بچوں کی طرف سے، بالغ بچے نہیں نابالغ بچوں کی طرف سے باپ کو ادا کرنا پڑتا ہے. اس کے احکامات آپ حضرات علماء کرام سے وقتاً فوقتاً پوچھ سکتے ہیں. اس سال شریعہ بورڈ کے حضرات علماء کرام مفتیان کرام نے اعلان کیا صدقۃ الفطر $6.5. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ایک سا کھجور، ایک سا جو اور ایک سا شعیر جو دیا جاتا تھا، اس کا جب اندازہ لگایا حضرات علماء اور فقہاء کرام نے، وہ 2.25 سیر ہے احتیاط کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ 2.25 سیر ہے، اور ہمارے زمانے میں وہ تقریباً 2.25 کلو ہوتے ہیں. احتیاط کے ساتھ 2.25 کلو ہیں. اگر کوئی اعلان کرتا ہے 2 کلو، 2.25 کلو، 2.5 کلو، تو یہ زیادہ تو آدمی اپنی طرف سے خوشی سے دے لے، لیکن طے تو وہی ہوگا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، اسی کے موافق جو آج ہمارے زمانے میں اوزان ہے اسی کے مطابق چلے گا. اس کی قیمت آج حضرات مفتیان کرام نے جو طے کی ہے وہ $6.5، $6.50 ایک آدمی کا صدقۃ الفطر ہے. یہ واجب ہے، یہ زندگی میں کبھی معاف نہیں ہوتا. اگر کوئی آدمی عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیا تو اس کو بہت زیادہ ثواب ملنے والا ہے، اور اگر کوئی نہیں ادا کیا تو عید کے بعد ادا کرنا ہے، اور وہ صدقۃ الفطر نہیں ہوتا، عام صدقہ ہوگا مگر وہ معاف نہیں. اس لیے زندگی میں اگر کوئی اگر اب تک ادا نہیں کیا تو اس کو بھی ادا کرنا اس کے اوپر واجب ہے. وہ اگر سے کہ صدقۃ الفطر جیسا ثواب نہیں ملتا لیکن وہ عام صدقے کا ثواب ملتا، وہ معاف نہیں ہوتا کسی روزے دار کے اوپر سے. ایک پیغام آج آپ حضرات کو دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ جو تربیت سے جو احساس اور جذبہ پیدا ہوا، کیا اس کو یہ رہی آج کے دن جمعۃ الوداع میں وداع کرنا ہے، یا عید کے دن اس کی چھٹی کر دینا ہے، یا اس جذبے کو باقی رکھنا ہے؟ جو ہماری فکر بنی رمضان میں، جو ہمارا شعور بنا رمضان میں نمازوں سے متعلق، عبادتوں سے متعلق، اور صدقہ خیرات سے متعلق، ہمدردی سے متعلق، ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے متعلق، ایک دوسرے کے ساتھ جذبات سے متعلق، جو جذبات، جو احساسات، جو شعور ہمارے اندر پیدا ہوا پورے رمضان میں، اس کو باقی رکھنا ہے یا نکال دینا ہے؟ حجت الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا خطبہ دیا، اس کے 2 جملے میں آپ حضرات کو سنانا چاہتا ہوں، جس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا فکر دی. سب سے پہلی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم وسلم نے ارشاد فرمایا لا تضربوا رقاب بعضكم بعضا او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام،
لوگو شاید اس کے بعد میں تمہارے سب سامنے نہ رہوں، اب یہ میرا آخری موقع ہے، مگر ایک نصیحت کیا جاتا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے جانے کے بعد ایک دوسرے کی گردن نہ اڑانا۔ یہ سیدھا سیدھا سا مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس کا، کہ میرے بعد پھر وہ جاہلیت کی لڑائیاں شروع نہیں کرنا، ایک دوسرے کی عزت نہیں نکالنا، ایک دوسرے کے اوپر الزام نہیں لگانا، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے میں نہیں آ جانا، اپنا اتحاد، اپنا اتفاق، اپنا شعور باقی رکھنا جیسے میری موجودگی میں تم کر رہے ہو۔ اس کو اچھی طرح سے باندھ کر رکھ لو کہ دیکھو میرے جانے کے بعد میں پھر تم آپس میں لڑنے جھگڑنے نہ لگو، ایسا ہی رہو جیسے میری زندگی میں تم رہتے تھے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جملہ ارشاد فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا، میں جا رہا ہوں میرے بل جانے کے بعد میں پھر دوبارہ کفر کی طرف لوٹ نہ جانا، تم کفر میں تھے، میری دعوت پر تم اسلام میں داخل ہو گئے، اللہ کو ایک مان لیا، اب میرے چلے جانے کے بعد میں پھر تم یہ نہیں سمجھنا کہ اسلام ختم ہو گیا، ایمان ختم ہو گیا، پھر دوبارہ کفر والی حالت میں نہیں چلے جانا۔ لا ترجعوا بعدی کفارا، جب تمہاری تربیت ہو گئی ہے ایسی تو پھر دوبارہ اپنی پرانی حالت پہ نہیں جانا۔ رمضان سے پہلے جو حالت تھی اس حالت پہ واپس نہ جاؤ، رمضان سے پہلے جو بے نماز نمازوں میں کوتاہی تھی وہ نہ رمضان کے بعد میں پھر وہ کوتاہی نہ رہے، رمضان سے پہلے جو حالت تھی وہ اس میں آنے کے بعد پھر رمضان کے بعد پھر دوبارہ رمضان سے پہلے والی حالت پر واپس نہ جائیے، اس لیے کہ اگر ایسا ہوگا خدا نہ خواستہ تو پھر ہمارا رمضان ہمارے کام آئے گا یا نہیں آئے گا یہ تو کل قیامت کے بھی نہیں معلوم ہوگا۔ اس لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے رمضان کو قبول فرما لیجیے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما لیجیے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے صدقہ خیرات کو قبول فرما لیجیے، اور آپ نے جو جذبات ہمارے رمضان میں بنا ہے یہ ہماری پوری زندگی ہمارے ساتھ رہے، مرتے دم تک ہمارے ساتھ رہے، ہم پھر دوبارہ اپنی پرانی حالت پر واپس جانے والے نہ ہوں۔ ایسے میرے بزرگوں اور دوستوں، جب عید کی نماز پڑھ کے لوگ فارغ ہوتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرشتوں کے جھمن کو بھیجتے ہیں عید کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ، اور نکڑوں پر فرشتوں کی جماعت کھڑی رہتی ہے، اور عید کی نماز پڑھنے والوں کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں دیکھو یہ بندے کیا کر رہے ہیں، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ حضرت فرشتے کہتے ہیں کہ یا رسول اے اللہ، یہ آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی ہوئی شریعت کے مطابق یہ لوگ دو رکعت نمازیں پڑھ رہے ہیں، اس میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ کی تکبیر بیان ہو رہی ہے، آپ کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے۔ اچھا یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ لوگ مغفرت چاہتے ہیں۔ اور کیا چاہتے ہیں؟ یہ لوگ دوزخ سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ اور کیا چاہتے ہیں؟ ان کو جنت چاہیے۔ اور کیا چاہتے ہیں؟ یہ لوگ آپ کی رضا اور خوشنودی چاہتے ہیں اللہ۔ تو جب لوگ عیدگاہ میں نماز پڑھ کر واپس جاتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نماز پڑھ کے واپس جانے والوں کے بارے میں فرشتوں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں تم گواہ رہو، ان بندوں نے جو مجھ سے مانگا میں ان کی مصلحت کا خیال کر کے ان کو دیتا ہوں، تم گواہ رہو کہ میں نے ان کی مغفرت کر دی، تم گواہ رہو کہ میں نے ان کی برائیوں کو حسنات سے بدل دیا، تم گواہ رہو میری رفع شان اور علو مقام کی قسم کہ انہوں نے جو مانگا میں ان کو یہ دیا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، ایسے موقع پر جب اللہ کی رحمت عام ہوتی ہے، ایسے موقع پر اگر ہم غفلت والی پھر دوبارہ زندگی اختیار کریں تو ایسا نہ ہو کہ ہم محرومین میں شمار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محروم ہونے سے بچا لے اور ہماری مغفرت فرما کر دوزخ کی آگ سے ہم سب اور امت مسلمہ کو خلاصی اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔